درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. حجیت حدیث پر دو درس پیش کرنے کے بعد امام بخاری علیہ رحمت و رضوان کے مناقب کے سلسلے میں آج کی تقریب سعید آپ کی خدمت میں منعقد کی گئی. آپ کی فضیلت آپ کے مناقب پر بے شمار افراد نے آپ کی بارگاہ میں خراج تحسین پیش کیا. بس یوں سمجھ لیجئے کہ امام بخاری کو منصہ شہود پر آنے سے پہلے حضرت امام احمد بن حنبل، حضرت یحییٰ ابن یحییٰ، حضرت یحییٰ ابن معین اور علی ابن مدری، یہ بے شمار محدثین کا چرچا عالم اسلام میں ہوتا تھا. لیکن جس وقت آسمان علم پر امام بخاری کا سورج طلوع ہوا تو پھر یہ سارے محدثین ستاروں کی طرح چھپتے چلے گئے، اور سیدنا امام بخاری علیہ رحمۃ رضوان نے علمی دنیا کے اندر وہ مقام اور وہ فضیلت اور امت مسلمہ کو جس شے کی ضرورت تھی اور احادیث کی دنیا کے اندر جو خلا اور جو کمی باقی تھی اس کو آپ نے پورا فرمایا. حضرت امام بخاری علیہ رحمت 194 ہجری میں ماوراء النہر کے مشہور شہر بخارا کے اندر پیدا ہوئے. آپ کی ولادت سے متعلق حضور شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی علیہ رحمت رضوان تذکرۃ المحدثین کے اندر ذکر فرماتے ہیں کہ آپ کی ولادت جمعے کے دن بعد نماز جمعہ ہوئی، 194 ہجری، 13 شوال المعظم. یہ گویا کہ آپ کا سنے ولادت ہے. حضرت امام بخاری علیہ رحمت نے جس گھر کے اندر آنکھ کھولی وہ علمی گھرانہ تھا. آپ کے والد گرامی اسماعیل بن ابراہیم بن مغیرہ یہ بہت عظیم محدث تھے اور بہت بڑے امام تھے، اور بڑے بڑے ائمہ سے انہوں نے استفادہ علم کیا. حضرت امام مالک، حضرت عبداللہ بن مبارک، حضرت حماد بن زید جیسے عظیم شخصیات سے انہوں نے سماع کیا ہے اور اس حدیث پاک کو سنا ہے، اور عراق اور شام کے اکثر علماء نے آپ ہی سے گویا کہ عظیم کتاب تاریخ کبیر کے اندر گویا کہ نقل فرمایا. امام زہبی علیہ رحمت نے بھی گویا کہ اسماء الرجال میں متعدد جگہوں پر حضرت امام بخاری علیہ رحمت کے والد گرامی کا ذکر خیر کیا. یہ عظیم ہستی ہے کہ جن کے گھر کے اندر سیدنا امام بخاری علیہ رحمت رضوان گویا کہ تولد ہوئے. جہاں تک حضرت امام بخاری علیہ رحمت ایک علمی گھرانے کے اندر پیدا ہوئے، وہیں پر اس گھرانے کی یہ شان تھی کہ وہ دنیاوی دولت کے ساتھ بھی مکمل مطمول تھا. یعنی آپ کے والد گرامی بڑے عظیم تاجر تھے، اور حضرت امام بخاری کی عمر بہت کم تھی کہ آپ کے سر سے سایہ پدری گویا سے آپ اس سے محروم ہو گئے اور آپ کے والد گرامی کا وصال ہوا. لیکن آپ کو وراثت کے طور پر بے شمار گویا کہ جہاں علوم حاصل ہوئے اور گویا کہ بے شمار تربیت کے اہم مراحل حاصل ہوئے، وہیں پر وراثت کے طور پر آپ کے پاس وراثت میں بہت زیادہ مال بھی آیا. حضرت امام بخاری علیہ رحمت نے تحصیل علم کی طرف اپنی سعادت توجہ دی اور اپنے سارے مال کو بے مزاربت کے تحت، یعنی خود یہ سارے مال کو ایک ایسے شخص کے حوالے کر دیا جو اس سے کاروبار کرتا اور اس سے جو نفع حاصل ہوتا وہ حضرت امام بخاری علیہ رحمت کی خدمت میں پیش کر دیا جاتا. لیکن حضرت امام بخاری علیہ رحمت ان تمام چیزوں کے باوجود کہ جہاں پر وہ مال کے غنی تھے وہاں پر وہ دل کے فیاض بھی تھے. یعنی جتنا مال آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا اور جو گویا کہ آپ فرمایا جاتا ہے کہ جناب 500 درہم آپ کی ماہانہ آمدنی ہوا کرتی تھی، اور وہ تحصیل علم میں جتنے طالب علم ہیں سب پر خرچ کر دیا کرتے تھے. یہ سیدنا امام بخاری علیہ رحمت کی فیاضی تھی. اور گویا کہ آپ کے پاس جتنا مال، یعنی جب تجارت کا مال بڑھ جاتا اور آپ کے پاس فیاضی کا بہت زیادہ عالم ہو جاتا اور گویا کہ کاروبار میں بہت زیادہ نفع ہو جاتا تو پھر وہ آپ کچھ اپنے لکھنے اور پڑھنے سے متعلق پیسہ رکھ لیتے، باقی سب غریبوں میں صدقہ فرما دیا کرتے تھے. تو یہ سیدنا امام بخاری علیہ رحمت کی شان اور عظمت تھی. آپ اس عظیم گھرانے میں پیدا ہوئے کہ جہاں پر آپ کی والدہ گرامی ایک عظیم محدث ہیں، تو وہیں پر آپ کی والدہ ماجدہ ایک عظیم صالحہ خاتون ہے۔ حضرت حافظ ابن حجر عسقلانی نے بھی فتح الباری کے اندر، اس کے مقدمے میں حدیۃ الساری کے اندر، اور حضور شیخ محقق علیہ الاطلاق شاہ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمت نے اشعۃ اللمعات کے اندر، اور محدث ہند حضور خاتم المحدثین شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی علیہ رحمت نے بستان المحدثین کے اندر، تمام محدثین نے اور تمام مورخین نے تسلسل کے ساتھ اس واقعے کو گویا کہ ذکر کیا ہے کہ سیدنا امام بخاری علیہ رحمت کی جب ولادت ہوئی، بچپن میں ہی گویا کہ آپ اپنے گھر کے صحن میں کھیل رہے تھے اور نہ جانے کیا واقعہ پیش آیا اور آپ کی آنکھوں کی بینائی جو تھی وہ ختم ہو گئی۔ یعنی حضرت امام بخاری بچپن میں نابینا ہو گئے۔ آپ کی والدہ ماجدہ بہت صالحہ خاتون تھی، آپ رات دن رو رو کر رب کے حضور یہ دعا کرتی کہ یا اللہ میرے بیٹے کی آنکھوں کو لوٹا دے، اس کو دوبارہ بینا کر دی۔ ایک دن بات یوں ہوئی کہ آپ رات کو آرام فرما رہی ہیں اور سیدنا ابراہیم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے اور خواب میں ارشاد فرمایا کہ تیرا بیٹا عبداللہ بینا ہو چکا ہے، رب کریم نے اسے اپنے بے شمار علوم کی خدمت کے لیے مختص فرما لیا ہے۔ آپ کی والدہ جیسی بیدار ہوئی، دیکھتی ہے کہ حضرت امام بخاری صحن میں کھیل رہے ہیں، اور اللہ رب العزت نے آپ کی والدہ ماجدہ کی دعا کی برکت سے گویا کہ آپ کو آنکھیں عطا فرما دی۔ یہاں پر جہاں حضرت امام بخاری علیہ رحمت کی تربیت ایک گویا کہ وحدی طریقے سے ہو رہی ہے کہ ایک شخص کی آنکھ چلے جائے وہ لوٹ کر کیسے آ سکتی ہے، لیکن آپ کی والدہ ماجدہ صالحہ کی دعا سے رب کریم نے ان کی دعا کو مستجاب و مقبول فرمایا اور آپ کی آنکھوں کو گویا کہ لوٹا دیا۔ اس سے پتا چلتا ہے کہ رب کریم کے علم میں یہ مقدر تھا کہ سیدنا امام بخاری سے ایک بہت بڑا کام لینا ہے، اور آپ کی ولادت کے اندر ہی اللہ رب العزت نے ایک خارق عادت ایسا کام آپ سے گویا کہ نمود فرمایا کہ جب آپ کی آنکھیں چلی گئی پھر اللہ رب العزت نے آپ کی والدہ کی دعا کے صدقے گویا کہ آپ کو آنکھیں عطا فرمائی۔ جہاں پر حضرت امام بخاری کے لیے یہ گویا کہ ایک شرف کا مقام ہے، وہاں یہ بھی پتا چلتا ہے کہ ماں کا مقام اللہ کی بارگاہ میں کتنا بلند ہے کہ سیدنا امام بخاری کی والدہ نے صدق دل کے ساتھ اپنے بیٹے کے لیے دعائے صحت فرمائی، اور اللہ رب العزت ماں کی دعا کو رد نہیں فرماتا، اور اس تقاضے کے تحت رب کریم نے حضرت امام بخاری جو نابینا ہو چکے تھے آپ کی ماں کی دعا کی برکت سے اللہ نے آپ کو بینا فرما دیا۔ حضرت امام بخاری علیہ رحمت کی عمر شریف گویا کہ اس وقت 10 سال تھی، بچپن سے ہی آپ کو تحصیل علم کا بڑا جذبہ تھا اور بالخصوص علم حدیث کے ساتھ آپ کو خاص شغف تھا اور خاص گویا کی محبت تھی۔ مورخین لکھتے ہیں کہ علم حدیث کی شوق میں بخارا کے جتنے بڑے بڑے مراکز علمی ہوا کرتے تھے، سیدنا امام بخاری علیہ رحمت نے 10 سال کی عمر سے گویا کہ تحصیل علم کا یہ سلسلہ شروع فرمایا، اور آپ کے اس عمر کی بات ہے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی علیہ رحمت لکھتے ہیں کہ بہت چھوٹی سی عمر تھی آپ کی کہ جب آپ تحصیل علم آپ نے شروع کیا، اپنے استاد گرامی کی خدمت میں آپ حاضر تھے۔ یعنی روایت میں آتا ہے حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی بیان فرماتے ہیں کہ عمر کے سن پر تھے آپ، اور عمر کی اس محج پر تھے کہ ابھی آپ کی داڑھی کے بال بھی نہیں آئے تھے، لیکن اللہ رب العزت نے علم حدیث سے آپ کو اتنا معارف فرمایا تھا کہ سند کے سارے علوم اور متن کے سارے علوم آپ جان چکے تھے، کیونکہ حدیث پاک جب آتی ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ ایک اس کے نقل کرنے والے راوی ہوتے ہیں کہ فلاں بن فلاں نے فلاں سے سنا، فلاں بن فلاں نے فلاں سے سنا، تو یہ جو افراد انسانی کا سلسلہ چلتا ہے اس کو سند کہتے ہیں، اور جہاں وہ روایت آگے شروع ہو جاتی ہے کہ نبی پاک نے فرمایا، اب جو فرمان شروع ہوتا ہے اس کو متن کہتے ہیں۔ تو متن سے متعلق جتنے علوم ہیں اور سند سے متعلق جتنی احتیاط اور گویا کہ اس کے اندر پنہا رموز ہیں، اللہ رب العزت نے بچپن میں ہی حضرت امام بخاری کے سینے کو ایسا شرح فرمایا تھا کہ بڑے بڑے محدثین جو گویا کہ عمر کے ذوف میں اس علم کو مس نہیں کر سکتے تھے، اللہ نے بچپن میں آپ کو تمام علوم کا دانا بنا دیا تھا۔ اس کی مثال آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ آپ کے استاد گرامی ایک دفعہ آپ کی خدمت میں سارے طلباء بیٹھے تھے، محدثین بیٹھے تھے، یہ بخارا کے بہت بڑے شیخ ہیں، یہ حدیث پاک بیان کر رہے ہیں، تو حدیث کا دار و مدار سند پر ہوتا ہے، یعنی حدیث کا اصل ماخذ تو قرآن مجید ہے۔ سرکار نے خود فرمایا کہ میرے بعد تم میری حدیث ریت کے ذرات کی طرح دیکھو گے، لیکن میرے قول کو قرآن پر پیش کرنا، اگر قرآن سے اس کی تائید ہو جائے یا مطابقت ہو جائے اور قرآن سے اس کی تنقیر یا نکیر ظاہر نہ ہو تو وہ میرا قول ہے، ایک بات۔ اور اس کے بعد حدیث کا سب سے بڑا دار و مدار اس کی سند پر ہے، یعنی سرکار سے فلاں صحابی نے سنا، فلاں صحابی سے ان کے فلاں شاگرد نے سنا، اور ان سے فلاں بڑے شیخ نے سنا، ان سے فلاں نے سنا، تو یہ تسلسل جو ہے جو سرکار کے دربار تک پہنچ رہا ہے، یہ سند گویا کہ حدیث کی جان اور اساس ہے، یہ بنیاد ہے. قرآن کریم فرقان حمید کے فیصلے کے بعد سند کا ہونا گویا کہ بہت ہی ضروری ہے. اس میں ہوا یوں جاتا ہے سند کے اندر کہ سب سے پہلے یہ دیکھا جاتا ہے جو آخری وقت کا جو محدث ہے، یعنی امام بخاری کے استاذ جو ہے، جو حضرت امام بخاری کو سند بیان کر رہے ہیں، وہ ظاہر سی بات ہے صحابی نہیں ہے، تابعی نہیں ہے، تبع تابعین سے نہیں ہے، اواخر کے لوگ ہیں. تو گویا کہ انہوں نے جس اپنے استاذ سے اس حدیث کا سما کیا ہے، سنا ہے، تو کیا ان کی ملاقات ان سے ہوئی ہے اور واقعی میں ان سے یہ حدیث انہوں نے سنی ہے، اس پر کوئی شواہد موجود ہے؟ اسی طرح یہ شرط آگے بڑھتی چلی جائے گی. اب ان کے شیخ نے جو ان کے شیخ سے سنا ہے، تو واقعہ ان سے ملاقات ہوئی تھی، اور ملاقات کے اندر جب ہوئی تھی انہوں نے ہوش و حواس میں یہ بات سنی تھی، اور گویا کہ آخری وقت تک انہوں نے اس بات کو یاد رکھا تھا یا اس کو لکھ لیا تھا، تاکہ کسی بھی قسم سے، میں نے گزشتہ درس میں عرض کیا کہ کسی بھی قسم سے کوئی التباس نہ ہو جائے، کوئی شک نہ ہو جائے کہ بندہ کہ وہ صحابی یا وہ تابعی یا وہ شیخ کہہ کچھ رہے ہیں اور یہ سمجھ کچھ رہا ہے، اس قسم کا التباس نہ ہو جائے. تو علماء نے اس پر مکمل علوم اور اس پر گویا کہ فنون پر بحث کی ہے، اور ایک خاص علم حدیث کا ایجاد ہوا ہے جو سند کو ملحوظ رکھتا ہے، اس کو اسماء الرجال کہا جاتا ہے، یعنی ان مردہ ان افراد کے ناموں پر وہ علم گویا کہ مربوط ہے کہ جن سے حدیث روایت کی گئی ہے. ان حضرات کے نام ہی نہیں بلکہ ان کی عمریں بھی اس کے اندر ہیں، انہوں نے جس سے علم حاصل کیا، تمام اساتذہ کی تفصیل بھی کتابوں موجود ہے، ان سے جنہوں نے پڑھا ان کی تفصیل بھی موجود ہے، ان کے بچپن کے اور لڑکپن کے، جوانی کے، بڑھاپے کے تمام معاملات موجود ہیں. یعنی حدیث کو کھنگالنے کے لیے علماء نے شب و روز محنت کر کے، دور دور سفر کر کے جس راوی سے حدیث لی ہے اس کے متعلق پورا اس کا معاملہ تحریر کیا ہے، تاکہ اس دور کے اندر، یعنی آج بھی اگر 20ویں ہجری چل رہی ہے اور گویا کہ 20ویں صدی چل رہی ہے اور 1400 سال سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو گزر گئے، آج بھی ایک ایک راوی کو پرکھنے کے لیے وہ علوم اس کی تاریخ آج موجود ہے. اور جو علماء نے جتنے راویوں کا ترجمہ لکھ دیا ہے ان کی تاریخ لکھ دی ہے، اگر کوئی راوی ایسا حدیث میں آ جاتا ہے کہ جس کا ترجمہ اور جس کی تاریخ، جس کی معلومات ان کتابوں میں نہیں ہے، تو اس سے روایت نہیں لی جاتی اور کہہ دیا جاتا ہے یہ مجہول راوی ہے، اس کا شجرہ نسب ہمارے پاس نہیں ہے. اور اگر شجرہ نسب ہے تو پھر اس کی تحقیق کی جاتی ہے کہ اس کے شیوخ کون تھے، اس کا مذہب کیا تھا، اس نے پڑھا کس سے، اس نے پڑھایا کس کو، اور اس حدیث یاد کرنے میں اس کے گویا کہ قدرت اور تدارک اور اس کی متانت کیسی تھی، اس کی جدت فکری کیسی تھی، اس کا حافظہ کیسا تھا، یہ ساری چیزیں گویا کہ حدیث کی صحت پر دار و مدار ہوتا ہے. جیسا راوی کے اندر عیب نکلنا شروع ہو جاتا ہے تو پھر جس مسئلے پر اس روایت کو پیش کرنا ہے وہ روایت اس مسئلے سے نیچے ہوتی چلی جاتی ہے. لیکن جب وہ راوی جس حسن پر ہونا چاہیے، جب سارے حسن اس راوی کے اندر ہو جاتے ہیں، تو اس روایت کو صحیح روایت کہا جاتا ہے. یہ گویا کہ ایک سلسلہ ہے. حضرت امام بخاری نے رحمت نے 10 سال کے علم میں علم حدیث کو پڑھنا شروع کیا. 10 سال کے بچے کو کیا خبر ہوتی ہے، لیکن اللہ رب العزت نے جس سے کام لینا ہوتا ہے اس کو گویا کہ بچپن سے فراست اور الہام سے نوازتا ہے اور اس کے سینے کو شرح فرماتا ہے. حضرت امام بخاری نے یہ متون سے متعلق اور سند سے متعلق سارے علوم حاصل کر لیے تھے. ایک دن اپنے استاد کی خدمت میں بیٹھے تھے تو وہ یہ چاہوں گا تو آپ کے استاد نے ایک حدیث پڑھی، اس کے الفاظ یہ تھے کہ حدثنا سفیان عن زبیر، حدثنا سفیان عن ابی زبیر عن ابراہیم، یعنی حدیث روایت کی، حدیث بیان کی کر رہے ہیں سفیان، اور سفیان لے رہے ہیں حدیث ابو زبیر سے، اور ابو زبیر حدیث لے رہے ہیں ابراہیم سے. آپ درس دیتے دیتے حضرت ابراہیم، حضرت امام بخاری کی طرف توجہ گئی تو حضرت امام بخاری کا سر جھکا ہوا تھا. تو استاد نے پوچھا کیوں، کیا سوال ہے؟ فرمایا کہ ایسی کوئی حدیث نہیں ہے، ایسی کوئی حدیث نہیں. استاد صاحب کو جلال آیا، فرمایا کہ میں شیخ ہوں اور تو کہتا ہے ایسی کوئی حدیث نہیں ہے تو کیا ہونا چاہیے؟ فرمایا کہ آپ اس سے پہلے کہ میں کچھ عرض کروں، آپ پہلے جو حدیثیں آپ نے لکھ رکھی نا اس میں اپنے اس جملے کی تصدیق کر کے آئیے کہ جو آپ نے لفظ ذکر کیا ہے کہ سفیان نے ابو زبیر سے سنا ہے اور ابو زبیر نے گویا کہ ابراہیم سے سنا ہے، تو پہلے آپ یہ دیکھ کر آئیں کہ جو سند آپ نے بیان کی ہے ٹھیک ہے یا اس میں فاصلہ ہے، اس میں ایک بندہ کوئی اور بھی ہے. اب اتنا حساس مسئلہ، کئی راوی ہو سکتے ہیں، ایک روایت کی کئی سندیں ہو سکتی ہیں. آپ کے استاد اپنے حجرے میں گئے اور اصل نسخے سے اپنی قراءت کو ملا کر آئے، سمجھ گئے کہ غلطی ہو گئی تھی، امام بخاری نے پکڑ لیا ہے. آگے آئے لیکن دکھایا نہیں. فرمایا تو ذرا پڑھ حدیث کہ سند کیا ہونی چاہیے. حضرت امام بخاری نے فرمایا کہ آپ نے دیکھ لیا سند؟ کہا. کہ حضور میں پڑھ دوں؟ کہا. آپ نے فرمایا سنیے حدیث کی سند یہ نہیں ہے کہ سفیان نے ابو زبیر سے سنا ہے اور ابو زبیر نے ابراہیم میں سنا ہے, نہیں, بلکہ زبیر کے بعد ایک راوی عبدی بھی ہے, اس لیے کہ زبیر اور ابراہیم کی تو ملاقات ہی نہیں ہے, ان میں ایک واسطہ امام عبدی کا ہے کہ جو زبیر کے شاگرد ہیں اور ابراہیم کے استاد ہیں. آپ کے شیخ گویا کہ کھڑے ہوئے اور حضرت امام بخاری کو سینے سے لگایا اور فرمایا کہ واقعی میں خدا اس سے دین کا وہ عظیم کام لے گا کہ سارے محدثین علم میں اس کی طرف تک رہے ہوں گے. یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب سیدنا امام بخاری علیہ رحمت کی گویا کہ داڑھی بھی گویا کہ نہیں آئی تھی, 18 سال کی عمر تھی. سیدنا امام بخاری علیہ رحمت اپنے بڑے بھائی احمد کے ساتھ اور اپنی والدہ ماجدہ کے ساتھ حج حرمین شریفین کے تشریف لے گئے. جب حج سے فارغ ہوئے تو آپ کی والدہ ماجدہ نے کہا کہ دوبارہ چلو گے بخارا کی طرف؟ تو آپ نے ان سے گویا کہ معذرت کی اور اجازت دی کہ میں تحصیل علم کے لیے مکہ مکرمہ میں رک جاؤں. آپ کی والدہ ماجدہ نے گویا کہ آپ کو اجازت مرحمت فرمائی. اس وقت حضرت امام بخاری علیہ رحمت نے مکہ, مدینہ, بصرہ, بغداد, شام, ان تمام علاقوں کے بڑے بڑے شیوخ کی خدمت میں حاضری دے کر سماع حدیث کی اور مزید اپنے علم کو جوان کیا اور مزید اپنے علم کو گویا کہ بڑھایا, یہاں تک کہ آپ کے استادوں میں استادوں کی تعداد 1000 کے قریب آ جاتی ہے. 1000 کے قریب گویا کے بعد علماء نے اس سے بھی تجاوز ذکر کیا ہے کہ سیدنا امام بخاری علیہ رحمت نے 1000 یا اس سے زیادہ استادوں کی خدمت میں حاضر ہو کر زانو تلمذ کو خم کیا اور گویا کہ ان سے علم حدیث کو حاصل کیا. روایت میں آتا ہے کہ حضرت امام بخاری علیہ رحمت گویا کہ ابھی 18 سال آپ کی عمر شریف ہے. شاہ عبد العزیز محدث دہلوی لکھتے ہیں کہ حدیث کی کتاب لکھنا تو درکنار, آپ نے سب سے پہلے اسماء الرجال کی کتاب کہ جس میں راویوں کے متعلق علم ہوتا ہے کہ یہ راوی, اب دیکھیں ابراہیمی نامی سینکڑوں راوی ہوتے ہیں, ابراہیم نامی سینکڑوں آدمی ہوتے ہیں, ایک مثال دے رہا ہوں آپ کے سامنے, یہ عبداللہ نامی سینکڑوں آدمی ہوتے ہیں عرب کے اندر, کیونکہ عرب میں نام عام ہے, عبداللہ ہو گیا یا عمر ہو گیا یا عبدالعزیز ہو گیا اور یا ابراہیم ہو گیا یا اسماعیل ہو گیا, یہ عرب میں عام نام ہے. تو ایک نام کے سینکڑوں آدمی ہوتے ہیں, تو اس کو پہچاننے کے لیے کیا کیا جاتا ہے؟ اس کے والد کا نام دیکھا جاتا ہے. ممکن ہے ایسا بھی ہو کہ بہت سے لوگ ایسے ہوں کہ جن میں والد اور ان کے آپس میں نام میں مماثلت ہو رہی ہو, پھر کیا دیکھا جاتا ہے؟ پھر یہ دیکھا جاتا ہے کہ جناب ان کی کنیت کیا ہے, یا یہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ کس علاقے کے رہنے والے ہیں. اس چیز کو دیکھنے کے بعد پھر اس چیز کو دیکھا جاتا ہے کہ انہوں نے کن استادوں سے حدیث نقل کی ہے, کن استادوں سے حدیثیں نقل کی ہے اور ان کے کیا تلامذہ تھے. یہ اپنے استاد سے جب حدیث, توجہ چاہوں گا کہ جب یہ راوی اپنے استاد سے حدیث لیتا تھا تو اس کے یہ الفاظ ہوتے تھے, اب یہ اپنے شاگرد کو حدیث پڑھاتا ہے تو اب کن الفاظوں میں پڑھاتا ہے؟ اب لفظ ہر برابر بھی ہیرا پھیری ہوگی تو اس پر جرا ہو جائے گی کہ جب تو اپنے استاد سے حدیث لیتا ہے کتنا حساس علم ہے. آپ اندازہ لگائیے کتنے محتاط انداز سے حدیث رسول ہم تک پہنچتی ہے, پھر ایک جنبش میں کہہ دینا کہ جناب حدیث تو گڑی گئی ہیں, یہ اپنی طرف سے لکھی گئی ہے, یہ گویا کہ احمقوں کی جنت کے مترادف ہو سکتا ہے, اس کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتا. جہاں پر اس چیز کو دیکھا جاتا ہے کہ عادل بھی ہے, منصف بھی ہے, سمجھدار بھی ہے, حافظہ بھی مضبوط ہے, پھر اس کو دوسرے ذریعے سے, دوسری نہج سے اس پر تعاقب کیا جاتا ہے, کیونکہ بات رسول کی لینی ہے کہ جب یہ اپنے استاد سے حدیث لیتا ہے تو استاد اس کو کس الفاظ میں حدیث پڑھاتا ہے, اور پھر یہ حدیث کو لکھنے کے بعد اپنے شاگردوں کو کن الفاظ میں پڑھاتا ہے. تو گویا کہ جب تمام طریقوں سے درستگی اور شائستگی پائی جاتی ہے تو پھر اس راوی کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ اس سے اگر کوئی حدیث آئے تو اس میں کوئی شک نہیں ہوتا, وہ واقعی میں رسول اللہ کا قول ہے. میں پھر بھی بہت مختصر کر رہا ہوں آپ کی عقلوں کے مطابق, ورنہ اس پر سینکڑوں جلدیں اور سینکڑوں کتابیں علوم حدیث پر گویا کہ لکھی گئی ہیں جو آج بھی مدارس کے اندر متداول ہے, اور مدارس سے ہٹ کر بھی جو علم حدیث میں شوق رکھتا ہے وہ اس کو گویا کہ زیر مطالعہ رکھتا ہے. حضرت امام بخاری نے اس حساس مسئلے پر 18 سال کی عمر میں قلم اٹھایا اور دنیا کی مائناس کتاب اسماء الرجال میں آپ کی تاریخ کبیر آپ نے لکھی اور اس کتاب کو آپ نے گنبد خضرا کے سامنے گویا کہ تحریر فرمایا. گنبد خضرا سے مراد یعنی سرکار کے روضہ مقدس کے سامنے, کیونکہ آپ کا مدار مقدس گنبد خضرا سے مشہور ہے, تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ مبارک کے سامنے. روایت میں آتا ہے شاہ عبد العزیز صاحب کہتے ہیں کہ رات کی چاندنی ہوا کرتی تھی, شاہ عبد العزیز محدث دہلوی علیہ رحمت اپنی دن کی تمام مصروفیات کے اختتام پانے کے بعد عشاء کی نماز پڑھ کے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ اقدس کے سامنے بیٹھ کر تاریخ کبیر کو تحریر فرماتے تھے. تو تاریخ کبیر، تاریخ صغیر، یہ حضرت امام بخاری علیہ رحمت کی اسماء اور رجال پر بڑی بنیادی کتاب ہے اور گویا کہ بڑی مضبوط کتاب ہے، اور یہ آپ نے صرف 18 سال کی عمر میں تحریر فرمائی، اور آج بھی 4 جلدوں پر یہ بیروت سے، لبنان سے، گویا کہ مصر سے، اور عراق کا قدیم نسخہ اس کا ہے، ہندوستان حیدرآباد دکن سے بھی گویا کہ کتاب چھپی ہے، تو یہ آج تک الحمدللہ محدثین کے مطالعے کے اندر ہے. امام بخاری نے جب یہ کتاب لکھی نا تاریخ کبیر، تو فرماتے ہیں کہ میں نے راویوں سے متعلق صرف یہ لکھ دیا کہ اس نے کس سے پڑھا ہے اور اس سے کتنے نے پڑھا ہے، اس کا حافظہ کیسا تھا، اس کا مذہب کیا تھا، ساری باتیں اس کے بارے میں لکھ دی. فرمایا لیکن سنو، میں نے اس میں کئی 100 راوی جمع کیے ہیں، اور فرماتے ہیں قسم خدا کی ہر راوی سے متعلق مجھے 100 واقعات بھی یاد ہیں، اس کی ذات سے متعلق 100 واقعات بھی یاد ہیں. مجھے اپنے شاگردوں کی بیزاری کا خیال نہ ہوتا کہ وہ میری کتاب پڑھ کر کہیں لمبی ہو گئی، بیزار نہ ہو جاتے. تو فرمایا کہ سب تو نہیں، لیکن ہر راوی سے متعلق ایک ایک واقعہ تو ضرور لکھتا. تو یہ اندازہ لگائیے 18 سال کی عمر میں. یہاں پر حضرت ابن حجر اسقلانی نے بڑی پیاری بات کی ہے، فرمایا امام بخاری حافظہ نہیں، سر سے لے کر پاؤں تک حافظہ ہی حافظہ تھا. یعنی ایسا اللہ رب العزت نے آپ کو ملکہ اور گویا کہ مقام عطا فرمایا تھا. تو سیدنا امام بخاری علیہ رحمت الرضوان کا یہ مقام، امام بخاری علیہ رحمت طلب حدیث کے لیے آپ نے پہلا سفر جو مکہ مکرمہ کی طرف کیا ہے وہ سن 216 ہجری کا ہے. سن 216 ہجری میں حضرت امام بخاری علیہ رحمت نے سب سے پہلا سفر مکہ مکرمہ کی طرف گویا کہ فرمایا، اور وہاں پر بے شمار شیوخ سے آپ نے گویا کہ حدیث مبارکہ کے اندر استفادہ کیا. اب میں چھوٹا سا ایک نقشہ بتاتا ہوں کہ حضرت امام بخاری علیہ رحمت کتنی کتنی جگہ پر گئے ہیں، یہ بھی ذرا سن لیجیے. سلسلہ رواج کے بارے میں تمام علماء کے اس بات پر اتفاق ہے، اور امام بخاری خود یہ لکھتے ہیں اپنی کتابوں کے اندر، فرماتے ہیں کہ میں بے شمار علاقوں میں گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو لینے کے لیے اور گویا کہ سننے کے لیے. امام بخاری نے صحیح بخاری شریف سے پہلے کئی کتابیں لکھی ہیں، آپ نے صحابہ کی سیرت پر بھی کتاب لکھی ہے، آپ نے فقہ شافعیہ سے متعلق بھی کتابیں لکھی ہیں، آپ نے تاریخ کبیر لکھی، تاریخ صغیر لکھی. امام بخاری کی زندگی کا سب سے بڑا شاہکار صحیح بخاری شریف ہے، جو آپ نے اپنی عمر کے ایک آخری حصے کے اندر گویا کہ اس کو تحریر فرمایا ہے. حضرت امام بخاری صحیح بخاری شریف سے متعلق ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا کہ میں نے بلاد عرب اور علوم کے وہ شہر جہاں پر نبی پاک کی حدیثیں موجود ہیں، میں نے پہلے عرض کر دیا ساری باتیں، اس لیے کہ صحابہ کرام جب جہاد کا سلسلہ ہوا تو یہی صحابہ مکے اور مدینے سے نکل کر پوری دنیا میں پھیل گئے تھے. اب جب پوری دنیا میں پھیل گئے تو پھر حدیثیں بھی پوری دنیا میں پھیل گئی. اور میں نے آپ کے سامنے پہلے عرض کیا کہ حج وہ عظیم موسم ہے کہ جس میں جب گویا کہ مواصلاتی نظام اسلام کے پاس نہیں، خط و کتابت کا وہ گویا کہ فی الفور ذریعہ نہیں، حج کا ایک ایسا گویا کہ عظیم فریضہ ہے کہ جس میں ساری دنیا کے مسلمان حج میں جمع ہوتے. تو وہاں پر کیا ہوتا کہ مکہ والے مدینے والے سے ملاقات کرتے، مدینے والے مصر والے سے ملاقات کرتے، مصر والے شام والے سے ملاقات کرتے، شام والے افریقہ والے سے ملاقات کرتے. تو وہی صحابہ جو جہاد میں پوری دنیا میں پھیل گئے تھے اور ان کے تلامذہ جو پوری دنیا میں پھیلے ہوئے تھے، اب مکے والا ان سے کیسے رابطہ کرے افریقہ والے سے، اور افریقہ والے کیسا رابطہ کرے مدینے والے سے. لیکن حج کا ایک عظیم موسم تھا کہ جب ساری دنیا کے یہ صحابہ کے شاگرد وہاں پر جمع ہو جاتے تھے، تو اب مکے والے مدینے والوں کو اپنی حدیثیں بتاتے، مدینے والے مکے والے کو بتاتے، تو اب مدینے کا علم افریقہ پہنچ رہا ہے، افریقہ کا علم شام آ رہا ہے، شام کا علم مصر جا رہا ہے. اس طرح میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پوری دنیا میں پھیلی ہے. یہ وہ طریقہ رہا، ایک دوسرے سے تعارف کرتے تھے کہ میرا سلسلہ حدیث حضرت عائشہ سے مل رہا ہے، اہل مدینہ کہتے، اہل کوفہ کہتے میرا سلسلہ حضرت عبداللہ بن مسعود حضرت ابو موسیٰ شریف سے مل رہا ہے، مکے کے علماء کہتے میرا حضرت عبداللہ بن عمر سے مل رہا ہے. یہ سارے تلامذہ کہتے لے آئیے اپنی کتابیں. اب وہاں پر لے کر گویا کہ مقام ابراہیم پر ان کی جرح شروع ہو جاتی، حدیث کی تعدیل شروع ہو جاتی. اچھا آپ نے اپنے شیخ سے یہ حدیث سنی ہے، ہم نے اپنے شیخ سے یہ حدیث سنی ہے. اب وہ کہتے ہم نے نہیں سنی تو کہا آپ لکھ لیجئے، وہ کہتے ہم نے نہیں سنی تو کہا آپ لکھ لیجئے. تو گویا کہ اس طرح علم حدیث مختصر طور پر پوری دنیا کے اندر گویا کہ پھیل گیا. حضرات گرامی، حضرت امام بخاری علیہ رحمت اسی طرح توجہ دلاتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں 4 مرتبہ بصرہ گیا، 4 مرتبہ میں بصرہ گیا، اور فرماتے 6 دفعہ میں حجاز مقدس میں رہا، بخارا جاتا وہاں سے لوٹ کر آتا. تو فرمایا یہ جگہ ہے، اور پھر فرماتے کہ لیکن میں کوفہ کتنی دفعہ گیا، فرمایا یہ مجھے یاد نہیں. کا مصر کے متعلق یاد ہے، مکہ سے متعلق یاد ہے، مدینے سے متعلق یاد ہے، شام سے متعلق یاد ہے، لیکن مجھے کوفے سے متعلق یاد نہیں، اس لیے کہ کوفہ جہاں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کا مسکن ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود جہاں پر ہیں، حضرت ابو موسیٰ اشعری جہاں پر موجود ہیں، حضرت فاروق اعظم نے کوفے کو آزاد کیا، اور صلح حدیبیہ، بدر اور مہاجرین صحابہ میں سے 1500 صحابہ کو آپ نے جب کوفہ کی اس آبادی کو تیار کیا، وہاں پر بھیجا، تو گویا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ کا 35% حصہ کوفے کے اندر موجود تھا. تو حضرت امام بخاری فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے محدثین جماعت کے ساتھ بے شمار جگہ پر سفر کیا، لیکن مجھے کوفہ جانے کا بہت دفعہ اتفاق ہوا، فرمایا لیکن مجھے خود نہیں یاد کہ میں کتنی بار گیا. تو یہاں سے پتا چلا کہ کوفہ واقعی میں علم کا وہ شہر ہے کہ جس کا اقرار امام بخاری خود کرتے ہیں کہ میں مصر اتنی دفعہ گیا، مکہ اتنی دفعہ گیا، مدینہ اتنی دفعہ گیا، لیکن میں کوفہ اتنی دفعہ گیا ہوں حدیث لینے کے لیے اور معلومات کے لیے کہ مجھے خود نہیں یاد. کوفے کا لفظ میں نے اس لیے ذکر کیا، یہاں پر اعتراض کا ایک جواب دینا تھا کہ لوگ کہتے ہیں کہ جی حدیث تو مکے والے سے بھی ہونی چاہیے، مدینے والے سے ہونی چاہیے. امام اعظم پر جناح کرتے ہوئے ایک تانا کستے ہیں غیر مقلدین کہ جناب جو ہے کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ تو کوفے میں تھے، کوفہ تو گویا کہ شیعوں کا مرکز تھا، وہاں پر حدیثوں کا کیا کام. میں پوچھتا ہوں کہ تم بڑے اہل حدیث ہو یا حضرت امام بخاری؟ حضرت امام بخاری فرماتے ہیں کہ میں نے متعدد جگہوں کے شہروں کا سفر کیا، لیکن کوفہ علوم حدیث کا ایسا مرکز ہے کہ میں جب بھی کوئی حدیث کہیں نہیں ملتی تو میں کوفہ پہنچتا اور کوفے کے شیوخ کے پاس صحابہ کی وہ حدیثیں موجود ہوا کرتی. تو یہاں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ جس شہر میں رہنے والے تھے وہ کوفہ تھا، اور امام بخاری اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ مجھے حدیثوں کا زیادہ ذخیرہ. اور آپ بخاری شریف اٹھا کر دیکھ لیجئے، بخاری میں جتنی حدیثیں کوفے سے اور بغداد سے لی گئی ہے اتنی حدیثیں کسی اور علاقے سے نہیں لی گئی. گویا کہ یہاں پر صحابہ اکرام کا ایک گویا کہ تانتا بندھا ہوا تھا، اور وہاں پر سرکار کے فقیہ صحابہ حضرت عبداللہ بن مسعود جیسے عظیم صحابہ گویا کہ وہاں پر موجود تھے کہ جن کو اگر روایت حدیث کے اندر کھڑا کر دیا جائے تو ان کی نظیر اور مثال نہیں ملتی ہے. اور جب لوگوں کے پاس کوئی مشورہ نہیں بنتا تھا تو یا وہ مولا علی کے پاس جاتے تھے یا حضرت عبداللہ بن مسعود کے پاس جایا کرتے تھے. تو حضرت امام بخاری علیہ رحمت نے اپنے متعلق یہ بات بیان فرمائی کہ میں کوفہ اتنی جگہ پر اتنی دفعہ گیا. اور ایک بات ضمناً یہ بھی عرض کر دوں آپ کے سامنے کہ حضرت امام بخاری نے جن سے حدیثیں لی ہیں نا کوفے میں جا کر، وہ میرے امام کے شاگردوں کے شاگرد ہیں. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگردوں کے شاگرد. ایک مثال یہاں پر دیتا ہوں، انشاءاللہ جب بخاری شروع ہوگی نا تو جب میں سندیں پڑھوں گا تو وہاں پر خاص تعارف کراؤں گا، لیکن ایک یہاں پر آپ کو یاد دہانی کے لیے بات کر دوں. امام بخاری کے بڑے زبردست استاد ہیں امام حمیدی. آپ بخاری اٹھائیے، جو سند اٹھائیے اس میں پہلی حدیث کے راوی حدثنا حمیدی کر کے حدیث گویا کہ شروع ہوتی ہے. امام حمیدی مکہ کے رہنے والے ہیں، یہ مکہ کے رہنے والے ہیں امام حمیدی، اور یہ شاگرد ہیں حضرت وقیع بن جراح کے، اور حضرت وقیع بن شاگرد ہیں امام اعظم ابو حنیفہ کے. اسی طرح دوسرے طریقے سے اگر آپ اس مسئلے کو دیکھیں، ایک اور حضرت امام بخاری کے استاد ہیں حضرت یحییٰ ابن یحییٰ. اگر آپ بخاری کھولیں گے تو کئی جگہ پر آپ دیکھیں گے کہ پہلی سند حدثنا، امام بخاری کہتے ہیں میرے استاد نے مجھ سے بیان کیا. کون استاد؟ کہتے ہیں یحییٰ ابن یحییٰ. یہ حضرت یحییٰ ابن یحییٰ یہ سفیان ثوری کے بھی شاگرد ہیں اور حضرت امام وقیع کے بھی شاگرد ہیں، اور یہ دونوں سفیان ثوری اور حضرت امام وقیع حضرت عبداللہ ابن مبارک بالاتفاق تاریخ کے، یہ تینوں کے تینوں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں. بلکہ تاریخ کی کتابوں میں تو اتنا زبردست حوالے موجود ہیں کہ حضرت یحییٰ ابن یحییٰ اور حضرت یحییٰ ابن معید کہ جو علم حدیث کے بادشاہ اور گویا کہ نیر اعظم رہے ہیں، ان کے بارے میں یہاں تک موجود ہے کہ جہاں پر امام بخاری ان کے نالین اٹھا کر علم سیکھ رہے ہیں، ان کے جوتوں کو اٹھا کر علم سیکھ رہے ہیں، یہ یحییٰ ابن یحییٰ کہ جب ان سے کوئی مسئلہ پوچھنے جاتا تو یہ آگے سے کہا کرتے تھے اس مسئلے کا جواب امام اعظم ابو حنیفہ اس طرح دیا کرتے تھے. تو کتابوں میں موجود ہے کہ یحییٰ ابن یحییٰ اور یحییٰ ابن معین یہ کون شخصیات ہیں. اس کے بارے میں تذکرۃ الحفاظ جو تاریخ کے حدیث کی مستند کتاب ہے، امام ذہبی لکھتے ہیں کہ یفتا بقول ابی حنیفہ کا، یہ وزیر محدثین ہے کہ خواہ علم حدیث ہونے کے باوجود یہ امام اعظم ابو حنیفہ کے قول پر فتویٰ دیا کرتے تھے. تو یہاں سے پتا چلا کہ تم اہل حدیث ہو، تم کہتے ہیں امام اعظم کی فقہ کی ضرورت نہیں، یحییٰ ابن یحییٰ اتنے بڑے محدث ہیں کہ امام بخاری ان کے پاؤں کو چومتے ہیں اور گویا کہ ان کے سامنے زالو تلمس کو خم کرتے ہیں. یزید محدث ہونے کے باوجود کوئی ان کے سامنے آتا
تو وہ اس کے سامنے حدیث نہیں پڑھتے بلکہ امام اعظم کا قول پڑھتے. کیوں؟ کہ امام اعظم کا قول حدیث کے خلاف ہے؟ نہیں. حضرت یحیی ابن یحیی جانتے ہیں کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ جیسا کوئی محدث ہے ہی نہیں، کیونکہ وہ فقیہ ہے، اور جو فقیہ ہوتا ہے جو دین میں فقہ بیان کرتا ہے تو فقہ کا نچوڑ ہی حدیث کا نچوڑ ہی فقہ ہے، تو جسے حدیث نہیں آئے گی وہ فقیہ ہو نہیں سکتا. تو اس لیے حضرت یحیی ابن یحیی فرمایا کرتے تھے کہ اس مسئلے میں امام اعظم ابو حنیفہ یہ فتویٰ دیا کرتے تھے. میں پوچھتا ہوں کہ اگر آج ہم امام اعظم کا فتویٰ دیں تو ہمیں مقلد کہہ کے مشرک کہہ دیا جاتا ہے، تو امام بخاری کے ان استادوں کا کیا کیا جائے گا، اور امام بخاری کے ان استادوں کے ساتھ ساتھ اس صحیح بخاری کا کیا کیا جائے گا، اور امام بخاری کا کیا کیا جائے گا کہ امام بخاری علیہ رحمت کو کوئی استاد نہ ملا. استاد ملے تو وہی ملے کہ کوئی امام اعظم کا مقلد ہے، کوئی امام شافعی کا مقلد ہے، کوئی امام مالک کا مقلد ہے، کوئی امام گویا کہ امام احمد کا مقلد ہے، کیونکہ وہ دور غیر مقلدوں کا نہیں تھا، وہ سارے ائمہ کے مقلد ہوا کرتے تھے، ان کے عاشق ہوا کرتے تھے. یہ علمی اصطلاحات میں اس لیے چھیڑ رہا ہوں کیونکہ امام بخاری کے درس میں اگر یہ بات نہ کی جائے تو امام بخاری کی شان واضح ہی نہیں ہو سکتی. تو سیدنا امام حمیدی یہ حضرت امام بخاری کے گویا کے استادوں میں سے ہیں. تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کی فضیلت کو ایک لحاظ سے امام بخاری اس انداز میں بیان کر رہے ہیں کہ میں کوفہ اتنی دفعہ گیا کہ مجھے یاد نہیں. مختصر سے اس گفتگو سے میرے دوستوں یہ بات تو پتا چل گئی کہ امام بخاری میرے امام کے پوتے شاگردوں میں سے ہیں. میرے امام کے پوتے شاگردوں میں سے، یعنی شاگردوں کے شاگردوں کے شاگردوں میں سے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے فقہ پر کام کیا، حضرت امام بخاری علیہ رحمت نے گویا کہ حدیث پر کام کیا، لیکن ساری بات ہونے کے باوجود امام شافعی علیہ رحمت کہ جن کے مذہب کے قائل ہیں امام بخاری علیہ رحمت، امام بخاری علیہ رحمت نے مکہ مکرمہ میں امام حمیدی سے پورا فقہ شافعی پڑھا. اسی کی وجہ سے تمام علماء نے لکھا کہ امام شافعی حضرت امام بخاری کا مذہب جو تھا وہ شافعی المسلک، شافعی المسلک تھے. اسی وجہ سے آپ بخاری اٹھا کر دیکھیں، امام بخاری نے جو جو بات باندھ کر فروع میں حدیثیں لائی ہیں وہ ساری وہی حدیثیں آئی ہیں جن کو حضرت امام شافعی علیہ رحمت گویا کہ فالو کرتے ہیں اور جو لیتے ہیں، اور یہ شواہد خود کتابوں کے اندر موجود ہیں کہ حضرت امام بخاری علیہ رحمت نے کسی کا فقہ نہیں پڑھا، اگر فقہ پڑھا ہے تو شافعیوں کا فقہ پڑھا ہے. اور یہی امام شافعی جس کے سامنے حضرت امام بخاری اپنا کاسہ علم کو دراز کیے ہوئے ہیں، تو کسی نے امام شافعی سے پوچھا کہ امام اعظم ابو حنیفہ کون ہے اور آپ کون ہیں، فرمایا ہم دوائی بیچنے والے ہیں، امام ابو حنیفہ دوائی بنانے والے ہیں. فرمایا ہمارا کام ہے دوائیاں بیچنا اور امام اعظم کا کام ہے دوائیاں بنانا. فرمایا وہ اماموں کے امام ہے، ہماری نظریں جس چیز پر نہیں ہوتی امام کی نظر وہاں ہوا کرتی ہے. امام شافعی جب بغداد کے اندر حضرت امام اعظم کے دربار مقدس پر حاضر ہوتے تو آپ کی قبر شریف کی آج بھی وہ جگہ موجود ہے جہاں پر آپ نماز ادا کرتے تھے، تو رفع یدین نہیں کیا کرتے تھے، کیونکہ امام شافعی کا مذہب ایک رکوع میں جاتے وقت کانوں کو ہاتھوں تک اٹھایا جائے، اور ہاتھوں کو جو ہے کانوں تک اٹھا، یہ تمام طریقہ کار حضرت امام شافعی کا ہے، حضرت امام احمد کا بھی ہے، لیکن امام مالک اس کے قائل نہیں. لیکن مختصر یہ کہ حضرت امام شافعی علیہ رحمت جب دربار امام اعظم میں حاضر ہوتے، امام اعظم کا وصال تو 50 ہجری میں ہو چکا. روایت میں یہ آتا ہے کہ جس سن امام اعظم کا انتقال ہوا ہے اسی سن حضرت امام شافعی پیدا ہوئے. امام شافعی جب حضرت امام اعظم کے دربار میں پہنچتے تو رفع یدین نہیں کرتے، تو آپ کے ایک شاگرد نے پوچھا کہ حضور آپ تو رفع یدین پہ فتویٰ بھی دیتے ہیں اور رفع یدین نہیں کرتے، اس کی کیا وجہ ہے؟ فرمایا مجھ سے بہت بڑا امام یہاں سو رہا، مجھے شرم آتی ہے کس کی موجودگی میں رفع یدین کروں، کیونکہ امام اعظم رفع یدین دکھائی نہیں.